نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم حضرت حمزة رضي الله تعالى عنه اسلام لانے کا واقعہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی طرف سے گزر رہے تھے اتفاق سے ابو جہل بھی اسی طرف سے آ نکلا آپ کو دیکھ کر بہت کچھ سخت کہا مگر آپ نے ابو جہل کے ناشائستہ کلمات کا جواب نہیں دیا جاہلوں کا جواب نہیں دینا چاہیے اور آپ تشریف لے گئے عبداللہ بن جدعان کی واقعہ دیکھ رہی تھی اب اتنے ہی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے اپنا تیر کمان لیے ہوئے واپس آئے تو ان کی باندھی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا اے ابو عمارہ کاش تم اس وقت موجود ہوتے جب ابو جہل تمہارے بھتیجے کو نہایت سخت اور نازیبہ کلمات کہہ رہا تھا سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حمیت اور غیرت جوش میں آ گئی وہیں سے ابو جہل کی تلاش میں روانہ ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب شکار سے واپس آتے تو سب سے پہلے حرم میں حاضر ہوتے اسی معمول کے مطابق حرم میں پہنچے دیکھتے کیا ہے کہ ابو جہل قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہے پہنچتے ہی اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ سر زخمی ہو گیا اور کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے میں خود ان کے دین پر ہوں بعض حاضرین مجلس نے چاہا کہ ابو جہل کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں لیکن ابو جہل نے خود ہی سب کو روک دیا اور کہا آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت سخت نازیبہ کلمات کہیں حمزہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو بعض حاضرین مجلس نے حمزہ سے مخاطب ہو کر کہا اے حمزہ کیا تو صابی یعنی بے دین ہو گیا ہے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا حضرت حمزہ نے فرمایا مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت خوب منکشف ہو گئی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو فرماتے ہیں وہ سراسر حق ہے میں کبھی اس سے باز نہ آؤں گا تم سے جو ہو سکتا کر لو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر گھر واپس آئے شیطان نے وسوسہ ڈالا اے حمزہ تم تو قریش کے سردار ہو تم نے اس صحابی کا کیسے اتباع کیا اور اپنے آبا و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا اس سے تو مر جانا بہتر ہے جس سے حضرت حمزہ کچھ تردد میں پڑ گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو اس کی تصدیق میرے دل میں ڈال دے ورنہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تمام شب یعنی پوری رات اسی بے چینی اور اضطراب میں گزری ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہ لگی جب کسی طرح یہ اضطراب بے چینی دور دور نہ ہوئی تو حرم میں حاضر ہوا اور نہایت آہوزاری اور اشکباری سے دعا مانگی اے اللہ میرا سینہ حق کے لیے کھول دے اور اس شک اور تردد کو دور فرما دعا بھی ختم نہ کرنے پائے تھے کہ ایک دم سے تمام خیالات باطلہ ان کے قلب سے صاف ہو گئے اور دل جو ہے وہ نور سے بھر گیا صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ میرے استقامت اور اسلام پر قائم اور ثابت رہنے کی دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سچے نبی ہیں تصدیق کرنے والے اور پہچاننے والے کسی گواہی دیتا ہوں اے میرے بھتیجے آپ اپنے دین کو علی الاعلان ظاہر فرمائیے خدا کی قسم مجھ کو دین دنیا اور معافی ہاں بھی ملے تب بھی میں آپ کا دین چھوڑ کر آبائے دین اختیار نہ کروں گا جس وقت حضرت عبداللہ بن جدعان کی باندھی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ابو جہل کے سخت الفاظ کہنے کا واقعہ بیان کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے دل میں اپنے دشمنوں کا غیظ اور غضب ڈال دیتے ہیں، اور ایمان کی میزان یعنی ترازو جب ہی برابر ہوتی ہے کہ جب دائیں پلہ اللہ کی محبت سے اور بائیں پلہ اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت سے بھرا ہو، یعنی اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہو، تب ہی ایمان ہوتا ہے برابر. جیسے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اس نے ایمان مکمل کر لیا. اللہ کے لیے محبت ہو، نیک ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، متقی ہے، پرہیزگار ہیں، یا فیملی صلہ رحمی کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے، تو یہ بھی اللہ کی محبت میں شمار ہوگا. تو اور نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے نفرت کرتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہو، تبھی انسان کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوتا ہے. تو حب فی اللہ اور بغض فی اللہ میں ترازم ہے، ایک کا دوسرے سے دونوں کا فرق بس اتنا ہے کہ کبھی حب فی اللہ کا ظہور پہلے ہوتا ہے اور کبھی بغض فی اللہ کا بعد میں. دونوں چیزیں مطلوب ہیں ایمان کے لیے. تو بہرحال جب قریش نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر بھی اسلام لے آئے اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو ابو جاہل اور بہت سے روسا قریش نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا، جو سحر، جادو، کہانت اور شعر گوئی میں بہت ہی مہارت رکھتے تھے. عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسب اور نصیب، لائق اور فائق ہونے میں کوئی تردد نہیں، مگر افسوس کہ آپ نے تمام قوم میں تفریق ڈالی. ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، آبا و اجداد کو احمق اور نادان بتلاتے ہو، اس لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الولید، کہو، میں سنتا ہوں. عتبہ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تمہارا ان باتوں سے کیا مقصد ہے؟ اگر تم مال و دولت کے خواہ ہو تو ہم سب تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ کوئی بڑے سے بڑا امیر بھی تمہاری ہمسری برابری نہ کر سکے. اور اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہو ہم شادی کرا دیں، اور اگر عزت اور سرداری مطلب چاہتے ہو تو ہم سب آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر حکومت اور ریاست چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیں، اور اگر تم کو آسیب ہے تو ہم علاج کرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، کیا تم کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اب جو میں کہتا ہوں وہ سنو. مجھ کو نہ تمہارا مال دولت درکار ہے اور نہ تمہاری حکومت اور سرداری مطلوب ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور مجھ پر ایک کتاب اتاری اور مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو اللہ کے ثواب کی بشارت سناؤں اور اس عذاب سے ڈراؤں. میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور بطور نصیحت خیر خواہی اس سے تمہیں آگاہ کر دیا. اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہارے لیے سعادت دارین اور فلاح کونین کا باعث ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے. اور یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون. یہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تک یہ تلاوت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہے اور عتبہ دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب زمین پر ٹکے ہوئے سنتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آخری آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا پر پہنچے تو عتبہ نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کر کہا، اللہ آپ ہم پر رحم فرمائے. عتبہ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں قوم عاد اور ثمود کی طرح اسی وقت مجھ پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے پھر سجدہ تک آیتیں تلاوت فرمائی اور سجدہ تلاوت فرمایا. جب تلاوت ختم فرمائے چکے تو عتبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا, اے ابو الولید, جو کچھ سننا تھا وہ تم کو سن چکے, اب تم کو اختیار ہے. عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر اپنے رفقا کے پاس آیا, لیکن عتبہ وہ عتبہ ہی نہ رہا تھا. چنانچہ ابو جہل بول اٹھا, عتبہ وہ عتبہ نظر نہیں آتا, عتبہ تو صابی ہو گیا ہے. صابی کہتے تھے یعنی بے دین ہو گیا, اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دیا. تو عتبہ نے جواب دیا, میں نے ان کا کلام سنا, واللہ میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا. وہ نہ تو شاعر ہیں, نہ سحر ہیں, اور نہ کہانت ہے, وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. اے قوم, اگر تم میرا کہنا مانو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو. خدا کی قسم, جو کلام میں نے سن کر آیا ہوں, ان قریب اس کی ایک شان ہوگی. اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں کسی کی فکر کی ضرورت ہی نہیں, اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب پر غالب آئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے, اس لیے کہ وہ تمہاری قوم کی ہیں. قریش نے کہا کہ اے ابو الولید, واللہ محمد نے تم پر سحر کر دیا. عتبہ نے کہا, میری رائے تو یہی ہے, تم جو چاہو کر لو. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی, یا تو ہمارے بتوں کی مذمت سے باز آ جائیں, اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلے کی ایک صورت ہے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کی خدا کی عبادت اور بندگی کریں گے. اس پر یہ صورت نازل ہوئی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. آپ کہہ دیجئے, اے منکرو, نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پوجا کرتے ہو, اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پوجا کرو گے. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو فرماتے ہیں کہ جب سورہ کافرون کے علاوہ یہ آیت نازل ہوئی, قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے جاہلو, کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو؟ اور البتہ تحقیق آپ کی طرف اور تمام گزشتہ پیغمبروں کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اے مخاطب, اگر تو شرک کرے گا تو تیرے تمام اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے اور خسارے میں پڑ جائے گا. اے مخاطب, کبھی شرک نہ کرنا, بلکہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے رہنا ہمیشہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ جب نور سینے کے اندر داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. پوچھا گیا, یا رسول اللہ, کیا اس کی کوئی علامت ہے جس سے اس کی شناخت کی جا سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, وہ نشانی غرور کے گھر یعنی دنیا سے دور ہونا, آخرت طرف رجوع ہونا اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لینا. تو جس کے سینے میں نور داخل ہو جائے, جس کے ہدایت کے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا سینہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں, اس کا سینہ اس کو شرح صدر ہو جاتی ہے. اور اس کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ التجافی عن دار الغرور, دھوکے کا گھر ہے دنیا. دنیا کو فرمایا کہ دھوکے کا گھر ہے, اس سے کنارہ کش رہتا ہے وہ. اور دوسری علامت یہ فرمائی کہ آخرت کی طرف والإنابة إلى دار الخلود والإنابة إلى دار الخلود یعنی آخرت کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے اس کے نزول ہونے سے پہلے عقل مند وہی شخص ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے تو یہ دین دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے اندر نور داخل ہونے کی نشانی یہ فرمائی کہ وہ اس جہاں سے جو دھوکے کا گھر ہے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور آخر جو خوشی کا گھر ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ نور جب دل میں داخل کیا جاتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی جان میں اللہ تعالیٰ کے تعلق خاص کی برکت سے اس قدر کشادگی اور وسط ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سات آسمان کی وسط بھی ہیج ہو جاتی ہے یہ قلب حقیقت میں عرش رب ہے جیسے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نہیں سمایا آسمان اور زمین میں لیکن مومن بندے کے قلب میں میری گنجائش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی محبت فرمایا کہ ہم نے اپنی محبت کا بار زمین اور آسمان پہاڑوں پہ پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا لیکن قلب مومن اور قلب انسان نے بڑھ کر اس کو لبے کہا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کے لیے ہمارا قلب حاضر ہے تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلب کے اندر عشق کا مادہ رکھا ہے محبت کا مادہ رکھا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اس محبت کو حاصل کر سکتا ہے ایک چنگاری تو اس کے دل میں ہے بس اس کو تیز کرنے کی دیر ہے دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے میرے شیخ فرماتے تھے کہ چوٹ اللہ کی محبت کی ہر قلب پہ لگی ہوئی ہے لیکن اس کو ابھارنے کی دیر ہے جیسی صحبت انسان کو ملتی ہے ویسی ہی چوٹ ابھر جاتی ہے اس لیے جن اللہ والوں نے اللہ کی محبت کی چوٹ کھائی ہوئی ہے ان کی صحبت میں رہے ان کی باتیں سنیں تو اللہ کی محبت کی چوٹ ابھر آئے گی اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں فرمایا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام روحوں نے جمع ہو کر یہ جواب دیا تھا کہ بلا بے شک اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے تو یہ عہد اور یہ عہد اللہ تعالیٰ سے اس وقت سے کیا ہوا کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں تو دوستو زندگی ایسے گزاریں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اللہ ہم سے خوش ہو جائے برکت والا پھر مہینہ یہ رمضان کا آیا ہوا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو راز فرمایا ہے اس مہینے کا کہ تقویٰ حاصل کرنا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں مشق کے لیے عطا فرمایا ہے کہ حلال نعمتیں سے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لی اور فرمایا کہ جب تم حلال نعمتوں سے رک جاؤ گے تو حرام سے بچنا اور بھی آسان ہو جائے گا لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو ارادہ کرتا ہے گناہوں سے بچنے کا حرام چیزوں سے بچنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جائیں گی ورنہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس کا جتنا زیادہ تقویٰ کے ساتھ رمضان گزرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا پورا سال تقویٰ سے گزرے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا اور معصیت نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے لہذا اس مہینے کے اندر جو گناہ کی ہمیں عادت ہے غیبت کی عادت ہے نا اور بہتان کی عادت ہے حسد ہے دل کے اندر جتنے بھی ہمارے دل کی بیماریاں ہیں جو ہمیں گناہوں کی عادتیں ہیں اس پہ انسان ہمت کر کے یہ 30 دنوں کے اندر ہمت کر کے ان گناہوں کو چھوڑ دے چاہے کتنا ہی دشوار ہو کتنی مشقت اٹھانی پڑے وہ مشقت اٹھا لے ایک مہینے کی مشقت ہے صرف انشاءاللہ تعالی جو اس مہینے کا احترام کرتا ہے اور اللہ تعالی کے اس مہینے کا احترام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس احترام کی برکت سے اس کو پورے سال کا تقویٰ عطا فرما دیتے ہیں جیسے کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو شخص حرم میں جاتا ہے حج کے لیے جاتا ہے عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہاں جا کے وہ تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے تو کوئی عجب نہیں ہے کہ وہ تقویٰ حرم کی تقویٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو عجم کا تقویٰ بھی عطا فرما دے. تو بندہ جب یہ نیت کر لیتا ہے کہ اللہ اس مہینے میں مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا, ہر نافرمانی سے بچنا ہے مجھے, اے اللہ جو مقصد ہے صرف بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے اس مہینے کا دوستو, یہ بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم حلال نعمتوں سے جب بچیں گے ہمیں مشق ہو جائے گی حرام سے بچنے کی بھی. تو جس شخص نے گناہ نہیں چھوڑے, اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی, تو وہ بس بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہمت کر کے ہر گناہوں کو چھوڑ دیں اور تقویٰ کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں, جتنا ہو سکے تلاوت قرآن پاک کی کریں, ذکر کریں, پورا قرآن پاک مکمل کرنے کی کوشش کریں, تنہائی میں زیادہ رہیں, خلوت میں رہیں, کلام کم کریں, جتنا ہو سکے عبادت کریں. ہمارے بزرگوں نے اس مہینے کا بڑا اہتمام کیا ہے عبادت کا, تلاوت کا, اور اپنی زبان کی جو گناہ ہیں ان کی حفاظت کرنا, کان کے گناہوں کی حفاظت کرنا, اور دل کے جو گناہ ہیں اسے حفاظت کرنا, آنکھوں کے گناہوں کی حفاظت کرنا, جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں دوستو ان سب کو نافرمانی سے بچا کے رکھنا. پھر دیکھیے گا جب دل کا نور, جو دل کے اندر جو نور ہوگا, جب دل کا جو مٹکا ہے وہ نور سے بھر جائے گا, تو پھر انشاءاللہ تعالی انسان جو ہے وہ عمل ایسے کرے گا جس سے اللہ تعالی راضی اور خوش ہو جائیں گے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اہتمام کیا, آپ کہتے ہیں کہ شیاطین جو ہے, جو حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اس مہینے میں, لیکن پھر بھی ہمیں گناہ کرتے ہیں لوگ. تو مسئلہ یہ ہے کہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں, ہمارا نفس جو ہے وہ قید نہیں ہوتا. انسان جو ہے گناہ کر کے اس کی مانوس ہو جاتی ہے گناہ سے, اس لیے نفس سے گناہ کرا دیتا ہے اس مہینے میں. اس لیے اس مہینے میں نفس کو بھی طلاق دے دیں اور شیطان سے بھی اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگے, اور جتنی ہمت ہو سکے تقویٰ کے ساتھ استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں خوب تقویٰ کی نعمت عطا فرمائے. اور افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, سحری سے پہلے دو رکعت بنیت تہجد صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجہ وہ پڑھ لیں, دو رکعت ہوتی ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ اتنے قریب آتے ہیں اور بندے کی دعائیں قبول کرتے ہیں. خاص موقع ہوتا ہے اس وقت اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اہل و عیال کے لیے, اور جو بھی رشتہ دار ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرما دے, اپنا خاص تعلق عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ تقوی والی زندگی عطا فرما دے. اور افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو بو ہوتی ہے منہ کی مشک سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. ایک شخص نے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آپ کا دوست ہے, وہ ریگستان میں چلا گیا اور وہاں جا کے گم ہو گیا, بے سر و سامان پڑا ہوا ہے, آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کا دوست وہاں ہے, تو آپ نے جلدی سے سارا سامان جمع کیا, کھانا پینا ہر چیز, کپڑا اس کے لیے لیا, اور آپ جا رہے ہیں اس کی تلاش میں, اور اس کی تلاش میں آپ کا حال یہ ہو گیا کہ آپ کا پورا بدن پسینے سے بھر گیا ہے, مٹی آلودگی اور کیسی کیسی آپ کی جو حالت بری ہو گئی ہے. لیکن جب آپ دوست کے پاس پہنچتے ہیں, وہ آپ کی اس حالت میں دیکھتا ہے تو وہ آپ کے پسینے کو بھی پیار کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ کتنا مبارک پسینہ ہے جو ہماری محبت میں بہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ یہ صرف اللہ اور بندے کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے, زکات دیتے ہیں دوسروں کو پتہ چلتا ہے, نماز پڑھتا ہے دوسرے دیکھتے ہیں. روزہ جو ہے یہ صرف ایسی وحد عبادت ہے جو صرف بندہ اور اللہ جانتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اس کو. تو یہ ایسی عبادت ہے, تو جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس کی پھر ہر ادا اچھی لگتی ہے, اس کی منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت میں ہم نے روزہ رکھا ہے. تو میرے دوستو, روزے کو ضائع نہ کریں اور ہمت کر کے گناہ سے بچیں. جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جائیں, غیبت نہ کریں کسی کی. اور شیطان تو قید ہو گئے ہیں, لیکن نفس ہمارا بھرپور کوشش کرے گا کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں. لا یعنی باتوں میں نہ پڑھیں، گفتگو میں نہ پڑھیں، کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی پہ غصہ نہ کریں، اور بالکل ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس اہتمام کے ساتھ اگر ہم مہینہ یہ گزار لیں گے تقویٰ کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی کوئی عجب نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کی برکت سے یہ فرما دیں کہ چلو میرے بندے، تو نے ہمارے اس مہینے کا احترام کیا ہے، چلو ہم پورے 11 مہینے تجھے تقویٰ کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کیسی بڑی نعمت ہوگی میرے دوستو، ایک شخص ہے وہ کام کرتا ہے فیکٹری میں، اس کا سیٹ کہتا ہے کہ ایک مہینہ کام کر لو، پورے 11 مہینے تنخواہ دوں گا۔ تو ایسا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا مالک تیار نہیں ہے کہ ایک مہینے کام کرو، پورے 11 مہینے بیٹھ رہو تو تجھے تنخواہ دیتا رہوں گا میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کریم مالک ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ روزہ بھی تو میں نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم ہمارے دوست بن جاؤ، تمہاری غلامی پہ ہم اپنی دوستی کا تاج رکھ دیں، اور جب تم ہمارے پاس آؤ تو ہمارے دوست بن کر آؤ۔ میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے لیے مشقت میں ڈالا ہے ہمیں، اور یہ مشقت بھی ہمارے فائدے کے لیے مشق دی ہمیں۔ جیسے کہ انسان ٹریننگ کے لیے جاتا ہے، فوج میں داخل ہونا ہے تو فوجی جو ٹریننگ سینٹر بنے ہوتے ہیں وہاں ٹریننگ لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب میدان میں جانا ہے تو پھر وہاں جا کے اس کو داؤ پیچ استعمال کرنے ہیں، پہلے وہ سیکھتا ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر بننا ہے، ہاؤس جاب کرتا ہے، پھر بعد میں جا کے وہ ٹریننگ سینٹر کھولتا ہے، یہ کلینک کھولتا ہے وہ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ ہمیں ٹریننگ کے لیے دے دیا ہے کہ اگلے 11 مہینے آ رہے ہیں، تجھے جد و جہد کرنی ہے، تجھے مجاہدہ کرنا ہے، نفس و شیطان سے تجھے لڑائی کرنی ہے۔ اس لیے اس ایک مہینے میں تو اپنے آپ کو روک لو ہر قسم کی نافرمانی سے، تو 11 مہینے میں ہم تجھے فاتح بنائیں گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ ارادہ کر لے تو بس، جو شخص چاہتا ہے گناہ چھوڑنے کا میرے دوستو، تو اللہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں، اور جو انتظار کرتا ہے کہ کب عید کا چاند نظر آئے، تو وہی شروع، نعوذ باللہ، داڑھی بھی کٹا دی، داڑھی بھی مڈا دی، اور بے حیائی اور پارٹیاں اور سب چیزیں شروع ہو گئی۔ جو شخص انتظار میں رہتا ہے کہ عید کا چاند نظر آئے اور کم ہم آزاد ہو جائیں اور ہر نافرمانی کریں، تو ایسے شخص کا میرے دوستو فائدہ کیا ہے؟ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کا رمضان اور غیر رمضان برابر ہوتا ہے، رمضان کی جو حالت ہوتی ہے غیر رمضان میں ان کی وہی حالت رہتی ہے، اسی تقویٰ کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ہم کمزور ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے بھی پہلے بھی جو لوگ آئے تھے ان پہ بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا، کوئی نئی چیز نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے، کوئی ہم تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈال رہے، یہ صرف محض ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، اور ٹریننگ کے دوران مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جو بھی ٹریننگ لیتا ہے اس کو مشقت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے وہ لال ہوتا ہے۔ مہندی جو ہے جتنی زیادہ اس کو رگڑو گے اتنی زیادہ وہ لال ہوتی ہے نا، جو ہیرا ہے جتنا زیادہ اس کو رگڑو گے اتنا زیادہ وہ چمکے گا، ہے نا۔ اسی طرح سے جتنا ہی زیادہ اس کو مشقت اور محنت کریں گے رمضان کے مہینے میں، اتنا ہی ہمارا ایمان بھی لال ہوگا، ہے نا۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے جب لاکھ کھاتا ہے دل۔ تو یہ دل ہے، ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، تقوی والی زندگی عطا فرمائے، اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ہمارے دوست احباب جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے لیکن ان کو نصیب نہیں ہوا یہ مہینہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پھر دوبارہ یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے دوبارہ ہمیں یہ اپرچونٹی عطا فرمائی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں میرے دوستوں۔ اس لیے ہمت کر کے ہر گناہ کو چھوڑ دیں، ہم پکا ارادہ کر لیں کہ اللہ ہر گناہ کو چھوڑنا ہمیں، انشاءاللہ تعالی اللہ مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جتنے بھی تعلق والے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے بہن بھائی، ماں باپ اور رشتہ دار، ہمارے شوہر اگر نہیں نافرمان ہیں اللہ ان کو بھی اللہ والا بنا دے، بیوی ہیں ان کو بھی اللہ والا بنا دے، تمام تعلقات والے سب کو اللہ تعالی اپنا خاص تعلق عطا فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے جو پریشان ہیں اور پریشانی کو دور فرما دے، اور رزق میں کاروبار میں خوب برکتیں نازل فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔